ہونا یہ چاہیے کہ خدا کی حجت لوگوں پر قائم ہو. وہ یہ کہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے اور یہ کہہ سکیں کہ یہ کہا جائے کہ بے شک خدا نے سب کچھ کیا تھا اور ہدایت میں کوئی کمی نہیں تھی اور ہمیشہ سے. یہ ضروری نہیں تھا کہ دنیا میں خدا ہدایت کو لوگوں پر مسلط کرتا اور ہر شخص کے ذہن پر نور کی بارش برساتا, اور اگر وہ ایسا کرتا تو پھر جو اختیار کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتا. ایک توازن ہے انسانوں میں, بیلنس ہے, اور ایک ایسی صلاحیت ہے کہ وہ بلائی اور برائی دونوں میں مختار ہے, اسی کو اختیار کہا جاتا ہے. تو اب جو کچھ دنیا کی پوزیشن ہے اور لوگوں کی جیسی حالت ہے وہ بالکل منطقی ہے اور ہمیشہ اور ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ کم سے کم لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت ہے. جو خدا کو نہیں مانتے ہیں ان میں یہ سوچنے کی صلاحیت کہ خدا ہے یا نہیں ہے, یہ تو بہت سے لوگ خدا خدا کہا کرتے ہیں تو ان کو اس پر سوچنے کا اختیار ہے, اور سوچتے سوچتے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت سے اور اپنے اختیار سے قائل ہو جائے کہ نہیں خدا کو تو ہونا چاہیے, اور خدا کے بغیر ایسا نظام کس طرح قائم ہو سکتا ہے. دنیا کا کوئی گروپ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی لیڈر سربراہ اور سردار نہ ہو, چاہ وہ گروہ کفر کا ہے یا ایمان کا ہے, لیکن کوئی بھی گروپ, کوئی بھی گروہ, گروہ یعنی ہندی لفظ میں پیر مرشد اس معنی میں نہیں, گروہ گروپ, کوئی بھی گروپ سرداری کے بغیر, چاہے وہ سردار حق ہے یا ناحق ہے لیکن سردار تو ہے, اس کے بغیر کوئی گروپ نہیں بنتا ہے. کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی بادشاہت نہیں ہے, تو ہر جگہ پر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی سردار کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا جو لوگ دنیا میں مذہب کے بغیر ہے ان کو سوچنے کا موقع ہے. لوگ تو ان کے ساتھ بیسیں کرتے ہیں وہ کہ وہ اسلام سے دور ہیں, اور جو لوگ ان سے بیس کرتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں, لیکن وہ کسی دیوتا کے بہانے سے یا کسی بت کے بہانے سے یا کسی بھی خدا کے بہانے سے ان کے ساتھ بیس کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو ماننا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ لنک ہے, دنیا میں مراتب ہیں, اور جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں انسان اپنے کام کو کرے تو اس کو دوسرے درجے تک راستہ مل سکتا ہے. دوسرے درجے میں اخلاقی طور پر اور ایمانی طور پر کام کرے تو تیسرے درجے کا راستہ ملتا ہے. کرتے کرتے اسلام تک یعنی لنک ہے مذاہب کا, اور پھر اسلام سے اسماعیلیت کی طرف لنک ہے. مثلاً آج سے نہیں, شروع ہی سے امام کی بحث چلتی ہے, قرآن کی تفسیر کے عنوان سے, تاریخ کے عنوان سے, حدیث کے عنوان سے, امام کے موضوع پر, امامت کے موضوع پر بحثیں چلتی ہیں. تو یہ ان لوگوں کو سوچنے کا موقع ہے, لیکن وہ مکر جاتے ہیں, انکار کرتے ہیں. کیوں؟ ان कि पाँव में, उनके पैरों में, उनकी गर्दनों में जंजीरें पड़ी हैं। क्या है वो जंजीरें? तकलीद की। ये एक लफ्ज तकलीद को याद रखें। तकलीद उसको कहते हैं कि जो पहले से कोई बात आई है, कोई रिवायत आई है, उस पे चलना, ये तकलीद है। इसको कहते हैं अंधापने से तकलीद को फॉलो करना। तो तकलीद क्यों है? और ठीक है, एक वक्त तक वो तकलीद पे चलते हैं, जब उनको होश आइए, अक्ल आइए, तो बेस करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। मतलब ये है कि बहुत से वसीले हैं हक की तरफ, सच्चाई की तरफ आने के लिए रास्ते हैं। वो कायनात पर गौर कर सकते हैं, वो अपनी हस्ती में गौर कर सकते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल के ज़मानों पर गौर कर सकते हैं कि कैसा था, क्या कोई ज़माना हिदायत के बगैर, हादी बरक के बगैर था? नहीं है। वो कुरान में सोच सकते हैं कि खुदा कहता है कि मेरे नूर को कोई नहीं बुझा सकता है। ये क्यों कहता है? मसलन इमाम हुसैन खुदा का नूर था अपने वक्त में। उन्होंने सिलसिला इमामत को ख़त्म करने के कास्त से इमाम हुसैन को शहीद तो कर दिया, लेकिन नूर कैसे बुझा सकते थे? नूर तो मुंतकिल होना था, नूर को तो मुंतकिल हो गया, और अगले ज़मानों में भी ऐसा हुआ। कुछ अंबिया को भी कत्ल किया गया, लेकिन नबूवत का सिलसिला जारी था। और कुछ इमामों को भी शहीद किया गया, लेकिन इमामत का सिलसिला कायम है आज तक। और ये आयत के मुताबिक है कि खुदा ने फरमाया कि मेरे नूर को कोई नहीं बुझा सकता है। और गालिब का एक मशहूर शेर है, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। अच्छा, तो यहाँ शायद वो आयत थी कि قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। ये اصول, ये قانون, इस आयत का ये फार्मूला, ये कुलिया इतना रोशन है, इतना रोशन है, इतना रोशन है कि इसमें गलती करने का इम्कान बहुत ही कम है। और फिर अगर यहाँ कोई गलत करता है तो वो अंधा है, इसलिए कि वाज़े अल्फाज में फरमाया गया कि तुम्हारी तरफ खुदा की तरफ से नूर भी आया है और ज़ाहिर किताब भी आई है। इसको ज़मानई नबूवत से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि रसूलुल्लाह का ज़माना, जो इस्लाम में बेहतरीन ज़माना था, उसमें नूर कौन था और किताब क्या थी। जाहिर है कि नूर आन हज़रत थे, और जाहिर है कि किताब कुरान है। अब ये लोग सुन्नत पर ज़ोर देते हैं और कहते हैं कि हम सुन्नती हैं और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। तो सुन्नत के मोटे मोटे उसूलों को क्यों भूल जाते हैं? क्या सुन्नत सिर्फ यही है कि हाथ को धोएं, दाढ़ी रखें और वज़ू की इस तरह से करें जिस तरह रसूल करते थे, और वो बुनियादी बातें और उसूलात कहाँ गए? मसलन क्या ये सुन्नत नहीं थी कि रसूल ख़ुद ज़कात दिया करते थे? क्या ये सुन्नत नहीं थी कि हज को خود لیڈ کرتے تھے. کیا یہ سنت نہیں تھی کہ جہاد کا حکم خود ہی صادر فرماتے تھے؟ کیا یہ سنت نہیں تھی کہ قرآن کی تعلیم خود ہی دیا کرتے تھے اور قرآن کی مشکلات خود ہی حل فرماتے تھے؟ تو اسی طرح بنیادی چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تو یہ بنیادی اصولات کو بھول چکے ہیں. اصل چیز بنیاد ہوتی ہے, اصل چیز اصولات ہیں. اچھا, تو پھر یہ کہ کیا یہ سنت الہی نہیں ہے کہ ایک شخصیت کو نور بنائے؟ کیا یہ سنت الہی نہیں ہے کہ آسمانی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک ربانی معلم کو بھی رکھے؟ اور کیا یہ سنت الہی نہیں ہے کہ ہر وقت ہدایت کے مرکز میں دو چیزیں رکھیں, ایک کتاب ناطق, ایک کتاب صامت, اور سارا اختیار کتاب ناطق کو حاصل ہے؟ کیا یہ سنت نہیں ہے کہ رسول کا کوئی جانشین ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کم وقت کے لیے, 40 دنوں کے لیے کوہ طور گئے تھے, اور اس دوران انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین قرار دیا تھا, اور ایسی حکمتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے رسول اکرم نے فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے, یعنی علی مجھ سے, میری نسبت سے اسی مرتبے پر ہے جو موسیٰ سے ہارون کو حاصل تھا. تو کیا اس میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ علی ہی جانشین رسول ہے؟ جو حدیثیں علی کی شان میں فرمائی گئی ہیں ان کا موازنہ کرے اور جج کرے, ٹھیک ہے کم و بیش دوسروں کی تعریف تو ضرور ہے, لیکن ایسی تعریفات جو علی کی شان میں ہیں کسی صحابی کی نہیں ہیں. کیا یہ درست ہے کہ جب حضور اکرم رحلت فرما رہے تھے تو اس وقت ابوبکر چند صحابی کو لے کے ایک گوشے میں دوڑے ہیں اور چپکے سے علی کے بغیر اور اہل بیت کے بغیر اپنی خلافت کو منوایا اور اس کے لیے بیعت کروائی ہے؟ یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے, اہل سنت کی کتابوں میں ہیں. اور حدیث قطاس بھی بہت مشہور ہے, اگر کسی اسماعیلی کتاب میں ہے تو یہ سنی حدیثوں سے ہے. کیا ہے حدیث قرطاس؟ حدیث قرطاس یہ ہے کہ جب حضور اکرم آخری مرتبہ علیل ہو گئے تو فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لے آؤ, میں کوئی ضروری بات لکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ خود لکھتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ معمول کے مطابق کسی سے لکھاتے ہوں گے, کوئی ضروری بات ہوگی, لیکن قلم اور کاغذ نہیں لایا گیا. ایک حدیث میں ہے کہ آپ وہ کتف کو لاؤ. کتف بکری اور بیڑ کی ایک چوڑی ہاڑی ہوتی ہے. آپ نے وہ سالم کندھا نہیں دیکھا ہوگا, کسی نے دیکھا ہے؟ پتلی نے دیکھا ہے؟ ہم اس کو بوئی کہتے ہیں, اتنی وہ یعنی چپٹی ہاڑی ہوتی ہے کہ اس میں اگر کچھ تھوڑی تحریر کی جائے تو کی جا سکتی ہے. تو اس زمانے میں ایسی چیزوں پر تحریر کی جاتی تھی, ایک حدیث ایسی بھی ہے، کتف کو یعنی کندھے کو کوئی نہیں جانتا ہے، کیا کہتے ہیں جراتی میں یا اردو میں؟ یعنی گوشت کو خرچ کر اس کو پھینکتے ہیں، پیچھے سے دستے کی طرح ہڑی ہوتی ہے اور آگے یعنی پھیلی ہوئی ہڑی ہوتی ہے اور پتلی ہوتی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، آپ کے نزدیک نام نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو تو رسول نے فرمایا کہ وہ کتف لاؤ، اس پر بھی لکھا جاتا تھا، دوسری حدیث میں قرطاس کی بات ہے، تو نہیں لایا گیا۔ بہرحال ہمیں 100% یقین ہے، لیکن کبھی کبھار سوسائٹی میں، معاشرے میں دوسرا کوئی شخص سوال بھی کرتا ہے تو ہمارے پاس ریزرو کوئی علم ہونا چاہیے، اس کو ریزرو علم کہا جائے کہ بوقت ضرورت اس سے کام لیا جائے، یا اپنا کوئی بھائی بھی کوئی سوال کرتا ہے جو دوسروں سے متاثر ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ریزرو علم ہونا چاہیے، اس کا نام ریزرو علم، ٹھیک ہے، اور خام خواہ کسی بیس نہیں کی جائے وقت ضرورت۔ اچھا، تو اس مقالے کو آخر تک پڑھا گیا ہے؟ پہلا، اچھا، کوئی اس کو پڑھے، میں ان کو روک کر وضاحت کروں گا تاکہ یہ مقالہ پڑھے بغیر نہ رہیں۔
عنوان مقالہ: نور اور کتاب مبین۔ نقطہ نمبر ایک، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے، یعنی ربانی معلم اور قرآن پاک، یعنی قرآن ناطق اور قرآن صامت، یعنی رسول اکرم اور قرآن حکیم۔
یہ نیا سٹائل ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذہن نشین کرانے کے لیے کئی طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور بہت ہی عمدہ ترجمہ ہے۔
یعنی جانشین رسول سلم یا امام برحق اور کتاب سماوی، یعنی نور منزل اور قرآن عزیز۔ اس وضاحت میں صرف ایک ہی حقیقت جھلکتی ہے، وہ یہ کہ قرآن مقدس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر وقت ربانی معلم بھی موجود ہے، بمقتضائے عدل خداوندی ایسا ہی ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن خدا پر لوگوں کی یہ حجت نہ ہو کہ ان کے زمانے میں کوئی مظہر نور ہی نہ تھا۔ نقطہ نمبر دو، قرآن حکیم میں جتنی آیات کریمہ نور ہدایت کے بارے میں آئی ہیں، ان سب کی یقینی شہادت یہی ہے کہ خدا اور رسول نے اہل ایمان کے لیے جس امام کو مقرر فرمایا ہے، وہ نسلاً بعد نسل دنیا میں ہمیشہ موجود و حاضر ہے، تاکہ قرآن اور اسلام کی باطنی نعمتوں کا دروازہ بند نہ ہو، کیونکہ آیائے مبارکہ بالا کے مطابق نور اور کتاب یعنی قرآن لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا،
لازم و ملزوم، یہ ایک عربی لفظ ہے، لازم وہ چیز جو چسپان کی جاتی ہے یا چسپان کی گئی ہے، اور ملزوم وہ چیز جس میں کوئی چیز چسپان کی گئی ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ لوازم ہوتے ہیں، مثلاً گھر کے لوازم، گھر کے سامان، پڑھنے کے لوازم، پڑھنے کے سامان، اور اس لیے کتاب اور نور لازم و ملزوم ہے. کتاب سے، کتاب معلم سے وابستہ ہے اور معلم کتاب سے وابستہ ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. جی،
کیونکہ آیہ مبارکہ بالا کے مطابق نور اور کتاب قرآن لازم و ملزوم ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو صرف کتاب ہی کے آنے کا ذکر ہوتا. نقطہ نمبر 3، قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ کے پاس ایک بولنے والی کتاب بھی ہے، بحوالہ 23:62, 45:29. ایسے میں لازمی ہے کہ خدا کی یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے سے مربوط ہوں، کیونکہ خدا کی چیزوں میں روحانی ربط ہوتا ہے. پس خداوند عالم کی کتاب ناطق یعنی نور یا امام اور کتاب صامت یعنی قرآن دونوں اس طرح مربوط ہیں کہ یہ باطن میں نور علی نور یعنی ایک ہی نور ہیں، اور ظاہر میں ایک تو معلم ہے اور ایک کتاب قرآن. جیسے حدیث شریف میں ہے، علی ما القرآن والقرآن ما علی، بحوالہ مستدرک جلد 7. اس حدیث شریف میں زبردست امتحانی حکمت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ علی کا قرآن کے ساتھ ہونا اس طرح سے ہے کہ سر تا سر قرآن میں علی کا ذکر جمیل موجود ہے، اور قرآن کا علی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن علی کے نور میں ہے، یعنی مولا علی کے عالم شخصی میں کل معجزات قرآن کا تجدد ہوا تھا.
اگر علی کو قرآن سے متعلق کوئی خصوصیت نہ ہوتی، اگر قرآن کو علی سے متعلق کوئی خصوصیت نہ ہوتی اور علی اور قرآن کے آپس میں وہی ریلیشن ہوتا جو ایک مسلمان اور قرآن کے آپس میں ہے، تو پھر حدیث میں یوں نہ فرمایا جاتا. ویسے تو ظاہر میں سب مسلمان قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن سارے مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن نہیں، یہاں کوئی خاص بات ہے اس لیے فرمایا گیا. اور خاص بات یہ ہے کہ علی کے قرآن کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آیت نہیں جس میں علی کا ذکر نہیں ہے، دیکھنے والے کو، جاننے والے کو. اور پھر یہ ہوا علی کا قرآن کے ساتھ ہونا، اور قرآن علی کے ساتھ ہے کس طرح؟ یہ کہ علی کی ذات میں جو علی کا نور ہے، اس نور میں قرآن کا بھی نور ہے، اور یہ دونوں نور مل کر ہے. جیسے ہم نے بارہا بتایا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا وہ نورانیت میں نازل ہوا تھا، اور ظاہر میں جو تحریر ہے ایسا تو نہیں تھا، وہ قرآن روحانیت میں بولنے والا تھا، اس میں روح تھی، اس میں آواز تھی، اس میں حرکت تھی، اس میں مناظر تھے، اس میں فرشتے تھے، اس میں جبرائیل تھا اور دیگر فرشتے تھے، اور اس میں امری کن کا منظر تھا، قلم الہی کا مشاہدہ تھا، لوح محفوظ کا منظر تھا، سب کچھ. اور یہ حقیقتیں رسول تک آ گئیں اور رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. جب قرآن لکھایا گیا تو نورانیت، روحانیت، حرکت، منظر، روشنی، ان تمام چیزوں کے ساتھ نہیں لکھا گیا اور یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ اگر قرآن جیسا تھا ایسا منتقل ہو سکتا؟ تو اس میں یہ ہوتا کہ پیغمبر جب کوئی آیت پڑھ کر کاتبانی وحی کو سناتا تو کاتبانی وحی کا باطن جگمگ جگمگ ہوتا نور سے، آوازیں آتی، فرشتے آتے اور ان کی چشم باطن میں آسمان، زمین، کائنات سب کچھ نظر آتا۔ ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایک بشری آواز کو سن رہے تھے، جبرائیل کی آواز کو نہیں۔ اور جبرائیل کی آواز اور دیگر چیزیں رسول کی ذات میں اسی طرح رہی ہیں۔ اچھا، اس قرآن کے لکھانے کے بعد قرآن کی اصلیت، قرآن کی روحانیت، قرآن کی نورانیت رسول کی ذات میں اسی طرح سے رہی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری چیزیں پھر رسول کی رولت کے بعد ضائع ہو گئی، پھر تو خدا کا منشا پورا نہیں ہوا۔ اور اللہ جس نعمت کے دینے پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، تو پھر یہ بات درست نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ منہا، خدا کی بات کس طرح ادھوری ہو سکتی ہے؟ تو وہ اس طرح سے ہوا کہ بہت پہلے سے اس روشنی کا رخ علی کی طرف ہو گیا تھا۔ علی ہر قسم کی صلاحیت رکھتے تھے نور کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ ان کا باطن بالکل ریڈی تھا، تیار تھا، عبادت، بندگی، ذاتی فضیلت، رسول کی صحبت، تعلیم، اسم اعظم، خدائی نور، مظہریت اور سب کچھ تھا، سب کچھ تھا۔ لہذا کاملاً روحانی قرآن علی میں منتقل ہو گیا، اور یہ خدا کا پروگرام ہی تھا۔ پھر قرآن کا ایک ظاہر کتاب کی صورت میں سامنے آیا اور اس کا ایک باطن علی کی ہستی میں قائم رہا۔ پھر خدا کا یہ احسان بجائے خود صحیح ہے کہ اس نے اپنی نعمت مکمل کر کے رکھی ہے اور اسلام دین کو کامل کیا ان دو چیزوں سے، خصوصاً امام سے۔ پھر الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کے مطابق بالکل یہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ تو میرے خیال میں امام میں کس طرح قرآن ہے اور امام کن معنوں میں کتابی ناطق کہلاتا ہے، یہ بات ہر اسماعیلی کو جاننا ہے۔ اس کے بغیر، اور اس کا لنک ہونا چاہیے زمانہ نبوت سے، کہ قرآن رسول پر نازل ہوا تھا نہ کہ علی پر، لیکن علی میں منتقل ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ علی کو بھی روحانی طور پر بہت ساری چیزیں آ جائے، کیونکہ جب رسول نے صرف ایک ہی حدیث ارشاد فرمائی کہ مجھ سے علی کو وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو اس میں جسمانی ریلیشن اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک بہت بڑی روحانی بات ہے۔ یہ بات نہیں ہے بلکہ ایک کلیہ ہے، قانون ہے۔ اس قانون کے تحت قرآن کی وہ تمام آیات علی سے متعلق ہو جاتی ہیں جو ہارون کی شان میں ہیں۔ ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے قرآن کا۔ تو پھر اگر اس گیٹ سے ہمیں داخل ہونا ہے اور علی کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ حضرت ہارون سے متعلق ہر تعریف جو قرآن میں ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور سمجھیں گے کہ یہ علی کی تعریف ہے بالواسطہ انڈائریکٹلی. مثلا قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وزیر تھے, اگر یہ بات ہے تو ہم یقین کریں گے کہ پھر علی آن حضرت کے وزیر تھے. پھر ہم کو ذرا ڈیپ میں جانا ہے تو لفظ وزیر کا تجزیہ کریں گے کہ وزیر کس کو کہتے ہیں. وزیر وزیر سے ہے, یعنی بوجھ بٹانے والا کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت و رسالت کا سنگین بوجھ علی کے کندھوں پر تھا. اور ایک اور رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم ظاہر میں نہیں دیکھتے ہیں کہ علی ہر بات میں رسول کو مشورہ دیا کرتے تھے وزیر کی حیثیت سے, جو کچھ تھا باطن میں تھا. پھر ان معنوں میں علی خدا کی تاویل قرار پاتے ہیں کہ ان کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو روحانی طور پر سب کچھ مل جاتا تھا. میں نے ایک پوری چھوٹی سی کتاب دائرے پر لکھی ہے, دیکھیں یہاں ایک دائرہ بنائیں. آپ جب تک دائرہ نہیں بناتے ہیں تو آپ کسی بھی تعلیم میں مکمل نہیں ہیں. وہ دائرہ یہ کہ ظاہر میں آپ اس کو قبول کریں کہ ان حضرت نے کیا جو علی کے بارے میں کیا, علی کی امامت کے بارے میں, علی کی شان کے بارے میں سب کچھ کیا. اور پھر آپ علی میں جائیں اور علی کے وزیر ہونے کی بات دیکھیں تو پھر وہ یہ دائرہ اس طرح سے اوپر سے ان حضرت سے مل جاتا ہے, تب بات مکمل ہو جاتی ہے. اور ہر چیز دائرے میں ہے, ہر چیز دائرے میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی ساری فضیلتیں پیغمبر کے توسط سے امام کو حاصل تھیں اور یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. چیزیں حاصل تھیں وزیر کے معنی میں, اور دوسرے معنوں میں یہاں تک کہ معراج پر حضور گئے تو آسمانی چہاروں پر جب گئے تو یہ روحانیت کی بات ہے, مادیت میں نہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کرسی کرامت پر بیٹھے ہیں علی, اور اس کے گرد گرد بہت سارے فرشتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں. آن حضرت نے جبرائیل سے پوچھا کیا میرے آنے سے میرے بھائی علی یہاں پہنچے مجھ سے پہلے, تو کیا واقعہ ہے؟ تو جبرائیل نے آن حضرت کو قصہ بیان کیا, کہا کہ جب علی کی شہرت, ان کی عزت, ان کا علم, ان کی بہادری اور ساری چیزیں فرشتوں نے سنا تو ان کو علی کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا. تو پروردگار عالم نے ان فرشتوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے علی کی صورت کا ایک عظیم فرشتہ پیدا کیا. پھر ان کو اجازت ملی کہ چلو تم علی سے محبت کرو, علی کی عبادت کرو, علی کے لیے سجدہ کرو. اس پر ذرا غور کرنے سے تو یہ فرشتہ جو علی کی شکل کا تھا علی ہی ہو سکتا ہے, یہ علی کی کاپی کو ہم تسلیم کریں گے. آج کل ہم کاپیوں کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہ جواز کیوں ہے کہ علی کی عبادت کے لیے فرشتے اور خدا کے دیدار سے ان کو تشفی اور تسلی اور اس کی عبادت سے, اس کے ذکر سے ان کو سکون کیوں نہیں ملا؟ یہ بے قراری کیوں ہو گئی؟ یہ لوگوں سے امتحان ہے. ہمیں بحیثیتی مریدوں کے ان چیزوں کو دیکھنا ہے, ان سے دلچسپی لینی ہے, ان کے ذریعے سے اپنے دل میں محبت امام کی پیدا کرنی ہے. یہ اسرار ہے. میں نے اس کتاب کو کھول کے جو میرے پاس ہے آپ کے سامنے یہ پڑھا تھا. جی آگے پڑھیں.
اس حدیث شریف میں زبردست امتحانی حکمت پوشیدہ ہے, وہ یہ کہ علی کا قرآن کے ساتھ ہونا اس طرح سے ہے کہ سر تسر قرآن میں علی کا ذکر جمیل موجود ہے, اور قرآن کا علی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن علی کے نور میں ہے, یعنی مولا علی کے عالم شخصی میں کل معجزات قرآن کا تجدد ہوا تھا, और कुरान का यही तजद्दुद हर इमाम में होता है।
इस तजद्दुद के मतलब को आप जानते हैं, बाज़ अगर नहीं हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुरान का तजद्दुद उसको कहते हैं कि कुरान किस तरह नाजिल हुआ था उसका डिमॉन्स्ट्रेशन। दुनिया में आजकल साइंस की तरक्की के इस ज़माने में लोगों से हो सके तो हर अहम वाक़े को रिकॉर्ड करते हैं। जब रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो बनाते हैं तो वो वाक़िया लोगों के सामने होता है, शुरू से लेकर आखिर तक रिपीट होता है। और ये फिल्म और ये सारी चीज़ें आज जो दुनिया में हैं ये कहाँ से आई, मेरा सवाल है। इसके बारे में कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि कोई चीज़ नहीं है जो खुदा के ख़जानों में न हो, और वो चीज़ अपने वक्त पर खुदा के ख़जानों ही से आती है। ये इतनी अहम आयत है कि मैंने, मुझे याद नहीं है कितनी दफ़ा मैंने इसको कोट किया और लिखा और वजाहत की। और इसका नाम मेरे नज़दीक कानूनी खजाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मैं ये समझता हूँ कि ये फिल्म है या ये साइंस की तमाम चीज़ें हैं खुदा के ख़जानों से आई हैं। अगर हम इस मालूम की हैसियत से इसको कबूल करते हैं तो फिर ये भी कबूल करेंगे कि कुरान जो नाजिल हुआ था, जिन जिन मराहिल से नाजिल हुआ था, उन तमाम मराहिल का रूहानी नूरानी रिकॉर्ड है। जब कोई इंसानी कामिल इस मकाम तक पहुंचता है तो उसके सामने इस रिकॉर्ड को प्ले किया जाता है या बजाया जाता है या दिखाया जाता है। इसका नाम सूफियों के नज़दीक तजद्दुद है। तजद्दुद का मतलब आसान लफ्ज में रिन्यूअल है, नुज़ूल कुरान का रिन्यूअल। इसको उलमाए ज़ाहिर कबूल नहीं करेंगे, किसी हद तक कोई सूफी कबूल करेगा, सब कबूल नहीं करेंगे। रिन्यूअल है हर चीज़ की, इसी के ज़रिए से मारिफत होती है। और ये रिन्यूअल, नुज़ूल कुरान का रिन्यूअल तजद्दुद बहुत ही आला हस्तियों को होता है, इमामों को होता है, हुज्जतों को होता है, दायियों को होता है। आप भी इस मकाम तक पहुंच सकते हैं, इबादत करे, बंदगी करे, बड़े काम में कामयाब हो जाए, आगे बढ़े, पीरों के नक्शे कदम पर चले, तो आपके लिए भी रिन्यूअल हो सकता है। इस रिन्यूअल के बगैर कोई कामिल मारिफत नहीं है। तो फिर इसी तरह से हर इमाम में कुरान आ जाता है, यानी कुरान के सामने, यानी इमाम के सामने कुरान का रिन्यूअल हो गया तो उसके दिलो दिमाग में तमाम मनाजिर और तमाम नकूश बैठ गए। अब वो तावील करेगा, अब वो बताएगा कि कौन सी आयत किस बारे में है। अब उसके लिए आसान है। और जिन मोमिनीन में इमाम का नूर तुलू हो जाता है तो वो इमाम अपने साथ इस कुरान को भी लाता है और कुल शाही को लाता है, और कुल शाही आसाइन फी इमाम मोमिन। अब ये मोमिन भी इस रिन्यूअल को देख सकता है। मा जअलल्लाहु फी दीनिकुम मिन हरज, मा जअलल्लाहु फी दीनिकुम मिन हरज, ये भी एक कुलिया है। तुम्हारे दीन में कोई हरज पैदा नहीं किया, कोई तंगी नहीं है, मतलब यानी कोई बात नामुमकिन नहीं है। तुम्हारे मजहब में कोई बात नामुमकिन नहीं है, इल्म की और मारिफत की कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई नियमत नामुमकिन नहीं है, बीज की कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मा जअलल्लाहु, मा मीम अलिफ ज़बर, मा जीम ऐन लाम, जअलल्लाहु आगे अल्लाह, मा जअलल्लाहु फी दीनिकुम, फी दीनिकुम मिन हरज। ये खिताब सबसे पहले इमामों से है, और जब इमामों से है तो इमामों के मुरीदों से है कि तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, मारिफत के लिए। और ऐसे ऐसे कुलियात हैं कुरान में, लेकिन अफसोस कि लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं समझते हैं। ایک آیت ہے جو سورہ فرقان میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے خلاف خدا سے شکایت کریں گے کہ میری قوم میں، کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو بیکار سی چیز کے طور پر لیا تھا۔ کیوں بیکار؟ روزہ تو رکھا گیا، نماز تو پڑھی گئی، حج کیا گیا، زکوٰۃ دی گئی، جہاد بھی اپنے وقت پہ کیا، تفسیر بھی، ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، قراءت بھی ہوئی، تلاوت بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اس کے باوجود رسول کی یہ شکایت عجیب ہے۔ پھر علماء کو اس آیت کے ترجمے میں دیکھیں کہ کچھ اس کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے، دوسرے قومیتوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت قبول کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا عالم ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہت نامور عالم ہے، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، انہوں نے اپنے ترجمہ فارسی قرآن میں، قرآن کے ترجمہ فارسی کے شروع میں ایک پیج لکھا ہے، اس پیج میں اس بات کو قبول کیا ہے اور اس کی لمبی وضاحت لکھی ہے۔ وہ ترجمہ قرآن ہم نے اپنے افغانستان کے چند بھائیوں کو دیا، اور شاید کوئی ایک ہمارے ریکارڈ میں بھی ہے، ہم اس کو لینے والے ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں، اور میں نے اس آیت کو ایک یا دو کتابوں میں لیا ہے، اور مجھ بندہ ناچیز سے پہلے ہمارے نامور حکیم پیر نصر خسرو نے اپنی مشہور کتاب زاد المسافرین میں اس کا ریفرنس دیا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ یعنی ظاہری اعمال تو کرتے رہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جو اسرار ہے، جو بید ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان کو چھوا تک نہیں ہے، جو اصل چیز یہی تھی، اور ان کو نہ چھونے سے، ان کو نہ لینے سے وہ دوسرے اعمال کی اہمیت نہیں رہی۔ جو اہم چیز تھی، جو ایسنس، جو جوہر تھا، جو مغز تھا، وہ حکمت تھی اور تاویل، ان چیزوں کو چھوا تک نہیں۔ لہذا قیامت کے دن رسول اپنی ہی قوم کے خلاف خدا سے شکایت کریں کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، لیا لیکن اس طرح سے لیا کہ اس کو چھوڑا۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں، پھر قرآن کی حکمت اور تاویل کی بہت بڑی اہمیت ہے، خوشبختی سے ہم اسماعیلی پیدا ہو گئے، خوشبختی سے ہم امام کے مرید ہو گئے، خوشبختی سے ہم ایک ایسے زمانے میں دنیا میں آئے کہ جو ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ سے روشن زمانہ ہے، سائنس سے یہ بھی روشنی ہے، ظاہری علم اور حکمت یہ بھی روشنی ہے، لیکن یہ اصل روشنی ہے، ہماری خوشبختی ہے ہم سب کی۔ ہم کو اپنی اس سعادت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس خوشبختی سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اگر ہم نے اپنے وقت سے، اپنی سعادتوں سے، نیک وقتیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو نہیں معلوم ہم کو کیسی سزا ہوگی، کیونکہ ان نعمتوں کے باوجود اگر ہم غافل رہتے ہیں تو خدا ہم سے بہت ہی ناراض ہوگا، بہت ہی ناراض ہوگا کہ امام کی ظاہری اور باطنی ہدایت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو بہت سخت عذاب دیا جائے گا، بہت سخت عذاب ہوگا۔ اور آگے پڑھیں، اس کو ختم کریں۔
قرآن کا علی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن علی کے نور میں ہے، یعنی مولا علی کے عالم شخصی میں کل معجزات قرآن کا تجدد ہوا تھا، اور قرآن کا یہی تجدد ہر امام میں ہوتا ہے، اور امام مبین میں ہر چیز کے محدود ہونے کے یہی معنی ہیں کہ ہر چیز کا مجموعہ بیان قرآن ہے، اور ایسا مجموعہ امام مبین میں ہے۔ بحوالہ 36/12۔ نقطہ نمبر چار، سورہ بروج میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، ایسی لوح میں لکھا ہے جو محفوظ ہے، بحوالہ 85/21-22۔ اس ارشاد مبارک کی تاویل کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللوح المحفوظ، یعنی میں ہی لوح محفوظ ہوں، بحوالہ کوکب دری۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور قلم اعلی اور مولا علی کا نور لوح محفوظ ہے، اور یہ دونوں سب سے عظیم فرشتے ہیں جو عقل کل اور نفس کل کہلاتے ہیں، کیونکہ عالم علوی کی چیزیں فرشتہ بشکل انسان ہوا کرتی ہیں۔
یہ یاد رکھیں کہ عالم علوی کی چیزیں فرشتہ بشکل انسان ہوتی ہیں، اس لیے قلم الہی فرشتہ ہے بشکل انسان، لوح محفوظ فرشتہ ہے بشکل انسان، عرش فرشتہ ہے بشکل انسان، کرسی فرشتہ ہے بشکل انسان، اور بہشت فرشتہ ہے بشکل انسان، اور ہر چیز۔ جی،
نقطہ نمبر 5، اللہ تعالی کی طرف سے نور اول اول آدم دور میں آیا تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں برائے امتحان روح کے عنوان سے ہے، حوالہ 15/29-38/72۔
لوگوں سے امتحان لینے کے لیے خدا نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ کہا کہ فرشتو تم اس وقت سجدہ کرنا جب کہ میں اپنی روح میں سے آدم میں پھونکوں گا۔ تو یہ روح کیا تھی؟ تو اس کو لوگوں نے نہیں سمجھا، یہ نور تھا۔ نور کا آغاز دور کے اعتبار سے آدم ہی سے ہوتا ہے،
اسی نور کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اسی میں علم حقائق اشیاء تھا۔
یہ نور ایک بار انسانی کامل میں آیا تو پھر اس کے بعد آسمان پر نہیں چلا گیا، دنیا ہی میں رہا، اور آدم کی خلافت کو خدا نے منظور فرمایا تھا، اور نسل در نسل یہ نور چلتا رہا۔
میں اس سے پہلے یہ انقلابی راز کہیں لکھ چکا ہوں کہ ملائکہ نے حضرت آدم خلیفۃ اللہ علیہ السلام کو ابتداءً منزل اسرائیلی میں سجدہ کیا، اس مقام کا نام عالم ذر بھی ہے۔ بعد ازان بہت آگے چل کر جہاں مقام عقل آیا، وہاں خلیفہ کائنات کا عقلی تولد ہوا، جس میں وہ رحمان کی صورت پر ہو گیا، اور فرشتوں نے وہاں بار دوم سجدہ کیا۔
سنا آپ نے؟ جی۔
نقطہ نمبر 6، آپ یقین کریں تو بہت فائدہ ہوگا کہ اگر توفیق الہی سے قرآن عظیم کے باطن کا دروازہ کھل گیا تو اس میں اسرار ہی اسرار ہیں، جیسے سورہ آراف کے اس ارشاد میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صُوَّرْنَاكُمْ
صَوَّرْنَاكُمْ
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بے شک ہم نے تم کو آدم زمان کے عالم شخصی میں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنا دی، یعنی تم آدم زمان میں فنا ہو چکے تھے، اس حال میں تم کو صورت رحمان عطا ہوئی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ایسے میں تم آدم کے ساتھ ایک بھی تھے، اور اس کی کاپیاں بن بن کر الگ بھی ہو رہے تھے۔
یہ آیت انقلابی ہے، بہت ہی انقلابی ہے۔ اس کا خطاب سب سے پہلے اماموں سے ہے کہ اماموں کو آدم کے ساتھ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اس کے بعد رفتہ رفتہ مومنوں تک اس کا مطلب آتا ہے، تو پھر مومنوں سے خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی آدم کے ساتھ تھے، اور تم کو رحمانی صورت عطا ہوئی تھی، اور تم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں، اب سمجھتے ہیں تو ٹھیک، نہیں سمجھتے ہیں تو کبھی اس کی تفصیل کے لیے سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت انقلابی آیت ہے۔ اس سے ایک طرف تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم کے زمانے میں دوسرے بہت سارے انسان تھے، اور دوسری طرف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کاملین سے خطاب ہے، کہ کاملین کو بھی آدم کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مومنین کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو یہ ایک جنکشن ہے حکمتوں کا، اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا اور سوال کرنا۔
اسی طرح آپ ہر پیغمبر اور ہر امام کی روحانیت میں ساتھ ساتھ رہے ہیں، کیونکہ ان حضرات میں سے ہر ایک شخص نفس واحدہ کا مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایان رحمت یہ ہے کہ آپ سب پر ہر نفس واحدہ میں ایک غیر شعوری قیامت گزری ہے، تاکہ تم آج علم الیقین کی روشنی میں اور کل بہشت میں عین الیقین کی روشنی میں اپنے آپ کو انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی روحانیت میں دیکھ سکو۔
عجیب ہے۔
اور اس حکمت خداوندی پر یقین کر سکو کہ تم کو ہر اعلی ہستی کی کاپی بطور جامع جنت ملنے والی ہے۔
عجیب جی۔
مثال کے طور پر جب کوئی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے لی گئی زندہ تصویر یا کاپی میں داخل ہوگا، تو اس حال میں وہ خود کو سچ مچ سلیمان پائے گا۔ نقطہ نمبر 7، یہ ایک زبردست پر حکمت حدیث شریف ہے۔ ترجمہ: حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ہاں اس میں عورتوں اور مردوں کی تصویریں ہوں گی، جو جسے پسند کرے گا اسی کی طرح ہو جائے گا۔ بحوالہ جامع ترمذی جلد دوم ابواب صفت الجنہ۔
جامع ترمذی
جلد دوم ابواب صفت الجنہ۔ اس میں اہل دانش کے لیے بہت سے اشارات اور بہت سے سوالات کے لیے تسلی بخش جوابات موجود ہیں، کیونکہ یہ حدیث شریف اپنے باطن میں بہت بڑی معنوی جامعیت رکھتی ہے، اور یہ تصویریں کاغذی نہیں، ظاہری فلمی بھی نہیں، البتہ نورانی موویز ہو سکتی ہیں جو زندگی اور شعور کی عمدہ عمدہ مثالیں ہوں۔ آپ ان کو انبیاء، اولیاء اور باپ کے بہت سے درجات کے انسانوں کی زندہ اور بولنے والی کاپیاں کہہ سکتے ہیں۔ اجسام لطیف، لباس جنت، حور و غلمان، جن و پری، فرشتہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔
اس دنیا میں بظاہر یہ بات ناممکن نظر آتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی میں داخل ہو جائے، لیکن روحانی طور پر یہ بات ممکن ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی جن یا پری ایک انسان میں داخل ہو جاتی ہے، کوئی بد روح بھی داخل ہو سکتی ہے، کوئی اچھی روح بھی داخل ہو سکتی ہے، کوئی فرشتہ بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن جب بہشت کا وقت آئے گا تو اس میں یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہوگا کہ ایک بازار ہوگا، اس بازار میں دنیا بھر کے لوگوں کی تصاویر ہوں گی، یہ تصاویر البتہ کاغذی نہیں ہوں گی، چونکہ بہشت میں ہر چیز زندہ ہے، اور زندہ تصویریں ہوں گی، ان تصویروں کو دیکھا جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص حضرت یوسف کی تصویر کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ وہ اس تصویر میں داخل ہو کر وہ یوسف بنے اور اپنے آپ کو یوسف پائے۔ اور کسی کو یہ بھی شوق ہو سکتا ہے کہ آدم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ چاہے کہ آدم میں داخل ہو جائے، وہ آدم ہو جائے اور کلی طور پر ایک زمانے تک خود کو آدم ہونے میں مصروف ہو جائے، کیونکہ آدم کی جو شہرت ہے کہ وہ خلیفہ خدا تھا اور اس کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ان تمام چیزوں کو عملی طور پر دیکھنا چاہیں تو آدم میں داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح ہر پیغمبر میں، ہر امام میں داخل ہو سکتا ہے، اور کسی دنیا کی بڑی ہستی میں بھی داخل ہو جانا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کافروں کی بھی تصویریں ہوں گی، کیونکہ قیامت ہونے کے بعد وہ کافر کافر نہیں رہیں گے، وہ تو مومن ہو چکے ہوں گے، جبکہ شر جو ہے وہ خیر میں بدل جاتا ہے، پھر ان کی برائیاں ان کے ساتھ ہی جو دنیا میں ختم ہو چکی ہوں گی، اور وہ پیور ایک ہستی ہوں گے، چاہے نمرود ہے، چاہے فرعون ہے، اور کوئی ظالم بادشاہ ہے، تو ظلم کا تعلق اس کے ساتھ تھا، خرابی جو تھی اس کی ذات سے تعلق رکھتی تھی، لیکن بریج تک جاتے جاتے یہ ساری قدورت اور کثافت تو ختم ہو گئی، اور خدا نے چونکہ اس کائنات کو اپنے ہاتھ میں لیا، جب خدا اپنے ہاتھ میں اس کائنات کو لیتا ہے تو کسی چیز میں کوئی برائی باقی نہیں رہتی ہے، وہ صاف اور پاک اور پیور ہو جاتی ہے، لہذا بہشت میں سب لوگوں کی تصویریں ہوں گی۔ تو اب ایسے میں کسی بادشاہ کی تصویر میں بھی کوئی اتر سکتا ہے، اور وہ مقام کچھ ایسا ہے کہ کوئی مرد کسی ملکہ یا کسی اعلیٰ عورت کی ہستی میں بھی اتر سکتا ہے، اور کوئی عورت کسی مرد کے روپ میں بھی جا سکتی ہے، اس کلیے کا یہ اشارہ ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ نتھنگ از امپاسبل ان پیراڈائز، بہشت میں کوئی نعمت ناممکن نہیں ہے۔ یہ کلیہ چند آیات کے پس منظر سے بنایا گیا ہے، تو اس تصویر، اس حدیث میں جو تصویروں کا ذکر ہے، اس کا یہ تقاضا ہے اور یہ اشارہ ہے۔ جی،
نقطہ نمبر 8، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جتنی نعمتیں بنائی ہیں ان میں ایک اعلیٰ نعمت یہ بھی ہے کہ وہاں روح کے لیے ظہورات ہیں، مثلاً اگر کوئی چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر یعنی کاپی میں داخل ہو کر تجربہ کر سکتا ہے، اور اس نعمت کی امکانیت بہت پہلے ہی بنائی گئی تھی کہ تمام لوگ بشکل ذرات شروع سے لے کر آخر تک آدم صفی اللہ کے ساتھ تھے اور بہت سے معنوں میں خدمت کر رہے تھے، پس ان کا یہ حق بنتا ہے کہ بہشت میں اپنے باپ آدم کی طرح ہو جائیں۔ قس اللہ حاضہ،
بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب حکمت ہے کہ انسانوں کی روحیں، خصوصاً مومنین کی روحیں تمام پیغمبروں کے ساتھ رہی ہیں اور ان کے ساتھ خدمات بھی کیا ہے، یہ جن فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اس طرف بھی آپ تھے، اور جو مسجود تھا ان کی طرف بھی آپ تھے، لہذا آپ کو کل آدم کا لباس پہنایا جاتا ہے اور آپ کو بہشت میں آدم بنایا جاتا ہے، تو یہ کوئی جعلی اور بناوٹی بات نہیں ہوگی، یہ ایک عملی حقیقت ہوگی، اس لیے کہ آپ آدم کے ساتھ تھے ذرات کی شکل میں، اور کسی اور پیغمبر کے روپ کو دھارنا ہے تو اس کے لیے بھی وجہ ہے کہ آپ نے تمام پیغمبروں کے ساتھ غیر شعوری طور پر خدمات انجام دی ہیں، تو کوئی انعام خدمات کے عوض میں دیا جائے تو اس کا زیادہ مزہ آتا ہے، بہ نسبت اس کے کہ جعلی طور پر خامخواہ کوئی نعمت دی جاتی ہے مفت میں، آپ کو یعنی احساس ہوتا ہے کہ میں تو اس کا حقدار نہیں تھا، تو یہ بس دیا گیا زبردستی سے۔ اچھا، تو بہشت ایک ایسا مقام ہے کہ علم کی روشنی میں ہر چیز حقیقت بن جاتی ہے، اور آپ کو وہاں کی نعمتوں سے مزہ آتا ہے، اور قس علی حاضہ کا مطلب یہ ہے کہ اسی قیاس کے مطابق دوسرے پیغمبروں اور اماموں کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ جی،
نقطہ نمبر 9، سورہ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے چند خاص اسماء آئے ہیں، ان میں سے ایک اسم المصور یعنی صورتوں کا بنانے والا بھی ہے۔ حکما کا کہنا ہے کہ اللہ بادشاہ مطلق ہے، اس لیے وہ اپنے امر سے کام کراتا ہے اور اس کی ذات کام کرنے سے بالاتر ہے۔
یہ ایک کلیہ ہے، آپ کو یاد کرنا ہے۔ اگرچہ خدا سے بہت سے کام منسوب ہیں، خدا یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں خدا کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ حکم کر کے اپنے تحت جو اعلیٰ درجے ہیں ان سے یہ کام کرواتا ہے۔ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، ان سے ہر کام کو کراتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر اللہ کا ایک اسم ہے، خاص ناموں سے المصور، تصویر بنانے والا، صورت بنانے والا۔ تو پھر اس کی وضاحت کی گئی کہ خدا تصویر تھوڑی بناتا ہے خود اور صورت تھوڑی بناتا ہے خود، بلکہ اس کے حکم کے تحت بہت سے فاعلین ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ اس کو نئے سر سے پڑھیں، اس آخری پیراگراف کو۔
سورہ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے چند خاص اسما آئے ہیں، ان میں سے ایک اسم المصور یعنی صورتوں کا بنانے والا بھی ہے۔ حکما کا کہنا ہے کہ اللہ بادشاہ مطلق ہے، اس لیے وہ اپنے امر سے کام کراتا ہے اور اس کی ذات کام کرنے سے بالاتر ہے۔ پس وہ اس معنی میں مصور ہے کہ اس کے حکم سے فرشتے، انبیاء اور ائمہ نورانیت کی اعلیٰ تصویریں بناتے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا۔ وہ حضرات اپنی اور دوسروں کی عقلانی، روحانی اور لطیف جسمانی کاپیاں بناتے ہیں جو کاملاً انہی کی طرح زندہ اور دانندہ ہوا کرتی ہیں۔
مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہمارے آبا و اجداد اور عزیزوں میں سے جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور وہ بہشت میں ہیں، تو ان کے پاس ہم ہیں، ہماری تصویریں، کاغذی تصویریں نہیں اور ڈیڈ فلمی تصویریں بھی نہیں، عقل شعور کے ساتھ کہ ان کے ساتھ منشا کے مطابق بات کرے تو بات کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی اچھی سے اچھی اخلاقی فلم جب چلاتے ہیں تو آپ اس کو موڑ نہیں سکتے ہیں، اس سے کلام نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے، وہ گویا ڈیڈ ہے اور وہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن جنت میں جو تصویر ہے وہ ایسی نہیں ہے، وہ ایک حقیقی چیز ہے، وہ ہم جیسی چیز ہے۔ لہٰذا ہمارے آبا و اجداد اور عزیزان میں سے جو بہشت میں ہیں ان کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ اسی معنی میں کہا گیا کہ بہشت میں غم نہیں ہے۔ غم اس وقت ہوتا کہ جو بہشت میں گئے ہیں نوجوان، اگر ان کے پاس والدین ہوتے اور ان کے خویش و اقربا نے ہوتے تو ان کے لیے وہ روتے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب کہا کہ غم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سب کچھ ہے، سب ہیں، اور ہم دنیا میں روتے ہیں، دھوتے ہیں اس لیے کہ جو ہم سے چلے جاتے ہیں ان کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، یہ دنیا ہے، اس میں کمی ہے۔ لیکن بہشت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے اور سب کچھ ہے۔ ہاں، شکریہ۔
پہنچتے ہیں تو وہاں پر کسی بھی تصویر میں جانا انسان کی اپنی چاہت کے مطابق ہوتا ہے،
جی،
اور جس میں بھی چاہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک تصویر سے جا کر دوسری تصویر میں جانا چاہے، تو کیا اس کی بھی پاسبلٹیز ہیں کہ ایک طرح سے آپ نے اس کا علم حاصل کیا ایک تصویر کا، پھر
بالکل دوسری تصویر میں بھی جا سکتا ہے۔ بہشت کا جو ٹائم ہے پناہ ہے، اور وہ ایک نعمت کے طور پر ہے، اس نعمت میں یعنی محدود ہونا ضروری نہیں ہے، اور سب کا تجربہ کیا جا سکتا ہے اور فری ہو سکتا ہے، اور کسی تصویر میں نہ جائے، اپنے آپ میں مگن ہو جائے، یہ بھی ہے۔ ہر بات ممکن ہے، ہر بات ممکن ہے۔ بہشت ایک وقت بے پناہ اس لیے ہے کہ ان تمام نعمتوں میں مصروف ہو جائے، بے پناہ وقت ہے، لا انتہا ہے۔ جی، اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی جی،
سوال تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذات کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں،
جی،
رائٹ، تو ہم اپنی ذات کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو تمام عالم میں گھوم سکتے ہیں، پھر اس کے باوجود میں بھی کسی اور کی تصویر میں جانا तो
यानी हमारी अपनी हस्ती एक्सपान हो जाएगी ना, फैलाई जाएगी, वो हमारी हस्ती होगी कायनात पर मुहित। फिर हम अपनी हस्ती के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनके अंदर उनकी डीप में जाना चाहते हैं। अभी इस दुनिया में हमने कबूल तो किया कि हम एक आलम है, लेकिन हमने इस आलम का तज़िया नहीं किया। तो एक मुख्तसर ज़िंदगी में इस आलम का तज़िया किस तरह कर सकते हैं? हमको दुनिया में फुर्सत नहीं है और अफकार हैं, मजबूरियां हैं, इन तमाम मवाद को बहिश्त में ले जाएंगे तो बहिश्त में अपने आप में हर चीज़ को पाएंगे, दूसरों को भी अपने आप में पाएंगे, लेकिन वो होंगे हमारे अंदर और लेकिन इन अज्जा के अंदर, अपने ही अज्जा के अंदर जाना होगा अपने अज्जा के तौर पर। जी बहुत अच्छा।